السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. وبعد، إرشاد الباري تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أي خطبة موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے 23 سالہ نبوی زندگی اور اس میں مشکلات اور اس میں آزمائش، مشکلات اور کامیابیاں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کی سیرت کی 23 سالہ نبوی زندگی اور اس میں آزمائشیں، مشکلات اور کامیابیاں. پچھلے درس میں ہم نے سیرت کی جو پہلی 40 سالہ زندگی تھی اس کے تعلق سے مختصرا چند اہم باتیں کی تھیں. آج کی نشست میں اس موضوع کو آگے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی زندگی، 23 سالہ نبوی زندگی ہے. دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ 23 سال پھر 23 سے گزر گئے، لیکن ان 23 سالوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور ایسی آپ کو کسی شخص کی بھی، کسی انسان کی بھی تاریخ میں ایسی تبدیلی اتنے کم وقت میں جس کا اثر پوری دنیا میں پھیل جائے کہیں ملے گا نہیں آپ کو. آئیے دیکھتے ہیں اس 23 سالہ عظیم زندگی میں آزمائشیں کیسے ہوئی، کن کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئیں اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اور آخر میں ہم امتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آخر میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ منہج الانبیاء، آزمائشوں کے وقت انبیاء کا منہج اور طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، کس طریقے سے وہ آزمائشوں سے نمٹتے تھے اور کس طریقے سے ہر مشکل میں آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اور کامیابی حاصل ہو جاتی تھی. ہر آزمائش میں کامیابی ہے، یاد رکھیں. لیکن کس کے لیے اور کیسے ہے، آج نشست میں انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم رکے تھے ورقہ بن نوفل کے قصے تک، جب پہلے وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، جن کے پاس علم الکتاب، اہل کتاب میں سے تھے اور تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے. جب یہ خبر دی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء پر نازل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتا ہے. اور جس شخص کو یہ پیغام ملتے اللہ تعالیٰ کا رسول نبی بن جاتا ہے، اور اس کی قوم اس سے دشمنی مول لیتی ہے، اور ایسا ہی ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کا بھرپور دفاع کروں گا. یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی انہوں نے. اسے بعض علماء ورقہ بن نوفل کی وفات پہلے پا چکے تھے، دعوت سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور بعض علماء انہیں بھی صحابہ میں شمار کرتے ہیں کیونکہ ایمان لے کے آئے دعوت سے پہلے اور یہ قبول کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. الغرض، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا ورقہ بن نوفل سے تو یہ پتہ چل گیا کہ قوم سے ہی مشکلات کا سامنا ابتدا ہوگی اور صبر تحمل کرنا پڑے گا، اور یہی نصیحت تھی ورقہ بن نوفل کی رضی اللہ عنہ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ پہلے وقت وحی منقطع ہو گئی، پھر وحی نازل ہوئی اور سیدھے احکامات جاری ہوئے. یا ایھا المزمل، قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وأنذر عشيرتك الأقربين. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام تھے جس میں آپ دیکھیں سب افعال امر ہیں. قم فأنذر، قم الليل إلا قليلا، وأنذر افعال امر سارے. اب وقت آیا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. صلاۃ اللیل پڑھنی، قیام اللیل، رات کو تہجد، اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنا ہے، کیونکہ دن میں ایک خاص کام کرنا ہے، یہ دعوت لے کے جانی ہے اور ابتدا اپنی قوم سے کرنی ہے. انذر عشیرتک الاقربین، جو سب سے قریبی ہیں، وہ اس دعوت کا آغاز کرنا ہے. اور یہی ہوا، دعوت کا آغاز کیا اپنے گھر سے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی مومنہ عورت ہے جو ایمان اسلام قبول کیا. پھر مرد میں سے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اور غلاموں میں سے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں. اور اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ یہ پیغام آگے چلتا گیا، اور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنے جو حلقہ احباب تھا وہاں تک پھیلایا، اور کافی آہستہ آہستہ لوگ اس حق کی طرف آنے لگے. دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ ما لک من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ ہر نبی ہر رسول کی دعوت ہے اپنے قوم کے لیے. جب مشرکین عرب نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کے لیے بہت بڑا شر تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا کہ کس طریقے سے ایک جوان ہے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہتا تھا، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن عجیب سی باتیں کرنے شروع کر دی اس بندے نے. کہتا آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ یہ جو بت رکھے کعبہ کے ارد گرد، ان بتوں کے لیے کوئی بھی عمل صرف کرنا، چاہے دعا ہو، چاہے نظر و نیاز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے پکار ہو یا طواف ہو، یہ سب شرک میں سے ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور منع کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے، اللہ سے ڈرو اور یہ شرک چھوڑ دو، یہ بہت برا عمل ہے، یہ ظلم ہے، اگر یوں کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑے گا، تو اس لیے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایسا کام نہ کرے. تو انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو لوگ جس گھرانے میں دعوت پہنچی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی جب دعوت قبول کرتا ہے اس کے گھر والے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ڈٹا رہتا ہے کیونکہ حق پر ہوتا ہے، تو مخالفت ہوتی ہے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ عجیب سا جادو گھر ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کا ایسا جادو اثر کرتا ہے کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اسی زبان اتنی چاشنی ہے کہ اتنی جادو ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کی اپنے گھر والوں کی بات نہیں سنتے. اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر جب آیات بینات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات وہ سامنے شروع ہوئی، تو پھر کہا یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، کہانت کرتا ہے، جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تو کہتے یہ شاعر ہے، یہ کون سی نئی بات ہے، شعر تو ہم بھی جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کو جو آپ دیکھیں نا، جو آخری الفاظ ملتے جلتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ شعر و شاعری، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اس طریقے سے پھر لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے، اور پھر جب ان کی بات نہ مانے اور حق پر قائم رہے، دھمکیاں دی گئیں، پریشان کیا گیا، اس کے باوجود پہلے 13 سالہ مکی زندگی میں یہ سخت آزمائشیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو قریبی صحابہ سب پر، طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے رہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ پیغام اسی وقت تھا، کیونکہ پتہ ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی، اور اپنے قوم سے ابتدا ہوگی، جو ابھی سب سے قریبی دوست ہیں سب سے بڑے دشمن ہو جائیں گے. رکاوٹیں گھر سے شروع ہوں گی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع ہوں گی، جب دعوت توحید اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا تھا اسے اپنے معاشرے کا بدترین انسان سمجھا جاتا تھا، فتنے باز سمجھا جاتا تھا، کہتے بڑا فتنے باز ہے، یہ گھر میں فتنہ پیدا کرتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن اعوذ باللہ ایک تو ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اور پھر اس کے فتنے کی وجہ سے اعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور طرح طرح کے الزام تراشیں کیا کرتے تھے. اور اتنی سخت آزمائشیں ہو گئی تھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے، اگرچہ یہیں سے ابتدا کرنی ہے، حق انہی کا ہے کہ یہ شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے، کفر کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جائے، اور بدعات اور خرافات چھوڑ کے واضح روشن سنت کی طرف آ جائیں تاکہ ان کی زندگی بدل جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن جو لوگ اللہ کی اس پیغام کو قبول نہیں کر رہے اور مشکل راستے اختیار کر چکے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، تو یہ سوچا کہ ان کو ظلم ستم اپنی جگہ پر ہے، صبر کرتے رہیں گے لیکن یہ پیغام تو پہنچانا ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میرے قوم یہ دعوت قبول نہیں کرتی، جو لوگ حج پہ آتے تھے باہر سے ان کو دعوت دیتا ہوں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف کی طرف، جب اپنی قوم مکہ جو ہے یہ قبول نہیں کرتی تو سب سے قریبی شہر مکہ کے طائف پڑتا ہے، چلو یہ دعوت طائف کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ جو ہے تھوڑے سے سخت مزاج تو ضرور ہے، اگر انہوں نے حق کو قبول کر لیا تو اس دین کے سب سے بڑے حامی بن سکتے ہیں اور اس دعوت توحید کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور آسان اس دعوت پھیل سکتی ہے. دوسری طرف جو صحابہ موجود تھے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چاہے سیدنا عمار بن یاسر ہو، چاہے سیدنا بلال ہو، جو اپنے معاشرے کے یعنی ان کو یہ کہتے تھے یہ کمی ہے، یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، ہم سردار ہیں، ہم عرب ہیں، یہ کمی بیچارے لوگ ہیں، کوئی غلام ہے جو آزاد شدہ غلام ہے، جو غلام تھا اس کو آزادی ملی ہے، اور محمد یہ کہتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ تمہارے برابر ہے، یہ تمہارے ساتھ کھڑے کے نماز پڑھیں گے قدم سے قدم ملا کے، جہاں پر میں دعوت دوں گا یہ لوگ بھی ساتھ بیٹھیں گے، تو یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. یہاں تک یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بات سنیں تو ہماری شرط ہے، یہ ہمارے ساتھ مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ کمی لوگ ہمارے ساتھ کہاں بیٹھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص وحی نازل ہوئی ہے کہ ان کی بات مت مانیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے یعنی دل پہ مہر لگا دی ہے اور اس طریقے سے یہ باتیں کرتے، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے صبح و شام ذکر میں لگے رہتے ہیں، عبادت گزار ہیں صحابہ، ان کے ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے. الغرض عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے پر ظلم و ستم، تکلیفیں، کوڑے برسائے جاتے تھے، یہاں تک کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو عمار بن یاسر کی والدہ ہے سب سے پہلے شہیدہ ہے اسلام میں، شہیدہ عورت جو ہے سب سے پہلی سیدہ سمیہ ہے رضی اللہ عنہ. ابو جہل نے قتل کر دیا بڑی بے دردی سے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی صحرا تپتی ریت پر انہیں گھسیٹا جاتا اور کوڑے برسائے جاتے، بڑے بڑے بھاری پتھر سینے پر رکھے جاتے کہ کلمہ نہ پڑھ سکے، جب کہتے لا الہ الا اللہ تو اس سے روکنے کے لیے بہت بڑا پتھر جو ہے سینے پر رکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ سانس مشکل ہو جاتا، صرف احد احد کہہ سکتے تھے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنی تنگی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے ذکر میں احد یہ تین حرف جو ہے احد کہنے سے کبھی رکے نہیں، تو حیران ہو جاتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں اللہ کے ذکر سے رکتے نہیں ہیں، ہم جتنی ان پر ظلم و ستم کرتے اتنی ان کی ثابت قدمی ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے قتل تک بھی نہیں چھوڑا، بعض کو قتل بھی کر دیا اور بعض کی ترکیبیں سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف سفر کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر شدید سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مزید ظلم و ستم، شدید تکلیفیں، یہاں تک کہ پتھر برسائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا زید بن حارث ایک غلام لے کے جاتے ہیں اور خفیہ طریقے سے جاتے ہیں کہ اپنی قوم کو پتہ نہ چلے، اور پیدل سفر کرتے ہیں مکہ کے، آپ دیکھتے ہیں مکہ سے جو طائف ہے جو پہاڑ دیکھے، ابھی ہم گاڑی میں جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا، تکلیفیں برداشت کی، وہاں پہ جا کے ان کا استقبال پتھروں سے کیا گیا، مزید تکلیفیں، برا بھلے بھی کہا گیا، اور یہاں تک بھی دھمکی دی گئی کہ ہم تمہاری قوم کو جا کے خبر دیتے کہ تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو، جبکہ منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عرب اپنی مہمان نوازی معروف ہے، کہاں گئی مہمان نوازی، کہاں گئی وعدہ کی پاسداری، سب ختم ہو گیا، اور شدید مخالفت کی اور شدید یعنی برے رویے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ تھا، یہاں تک کہ پتھر مارتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک جو ہے خون سے لت پت ہو گئے تھے، وہاں سے گئے. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ گئے تھے کہ میں طائف جاؤں گا اور یہ قوم جو دعوت حق قبول کرے گی اور الحمدللہ دین کی اور توحید کی نصرت ہوگی اور پیغام آسانی سے اپنے قوم میں پہنچے گا اور یہ عام بھی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فقیف نے طائف والوں نے بالکل انکار کیا، اور ایک نمائندہ بھی بھیج دیا قریش کی طرف کہ ہم جا کے یہ خبر دیں محمد یہاں پر آیا ہے اور یہ دعوت جس کو تم نے قبول نہیں کیا یہاں پر نعوذ باللہ اپنا شر پھیلانے آیا ہے، تاکہ وہ وہاں پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں تو وہ پہلے سے تیار ہوں۔ راستے میں ایک چھوٹا سا باغ آتا ہے، اس باغ میں بیٹھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم اپنے خون جو ہے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک غلام ہے جو کرسچن غلام عداس نامی، اس باغ کی رکھوالی کرنے والا، وہ دیکھتا ہے اور ایک انگور کا گوشہ لے کے آتا ہے، پانی لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو وہ غلام پریشان ہو جاتا ہے بسم اللہ کہنا، کیونکہ وہ نصرانی تھا کرسچن تھا، اسے پتہ تھا کہ بسم اللہ جو ہے یہ یہاں کے لوگ نہیں کہتے، یہ تو مشرکین کی عادت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرتبہ کسی شخص کی زبان سے بسم اللہ سنا ہے، تو پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت جو ایک شخص کو دیتے ہیں، پوری قوم نے انکار کیا، سوچتے تھے پوری قوم دعوت قبول کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کرسچن کو ہدایت دینی تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں داعی کبھی بھی اپنی دعوت سے خیر سے رکتا نہیں ہے، یعنی قوم نے چھوڑ دیا تو میں بس کوئی دعوت نہیں، ایک شخص بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے اور ایک شخص ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر کیا خیر ہوگا۔ تو کرسچن جو ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور بات ہوتی ہے یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ کہے جانتے ہو وہ میرے نبی بھائی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب یہ دیکھتے وہ غلام جو ہے فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، دار السلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہر آزمائش میں ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ جتنی مشکلات ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، ہر مشکل میں آپ دیکھیں کہیں سے کوئی تسلی، کوئی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب اس مشکل وقت میں دیکھیں، بہت مشکل وقت ہے، ایک تو جسمانی تکلیف ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، پھر نفسیاتی تکلیف بھی دی ہے، یہ ٹارچر کیا ہے کہ آپ جائیں گے تو پہلے سے ہم پیغام پہنچائیں گے تاکہ آپ کے قوم والے باپ پر اسی طریقے سے سختی سے نمٹے، اور جو آپ نے چھپ چھپا کے ہمارے پاس ہے تاکہ وہاں پر بھی آپ کے لیے کوئی خیر باقی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے طائف سے مکہ کی طرف، فرشتہ دیکھیں، تسلی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دو بڑے سانحے ہوئے۔ ایک سانحہ یہ ہوا کہ جو پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوتا ہے جبریل امین کے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں میں اس قوم کو، یعنی مکہ وال قریش کو، یہ اخشبین دونوں جو پہاڑ ہیں ان کو ملا دوں اور ان کو تباہ کر دوں، کہ نسب سے ایک شخص بھی نہ بچے۔ اب دیکھیں، تصور کریں، شدید تکلیف، جسمانی تکلیف اور نفسیاتی تکلیف بھی ہے، خون جسم سے بہہ رہا ہے، دیکھ رحمت العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیکھیں، کیا اگر اشارہ کر دیتے کہ کر دیں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں تو قریش میں سے کوئی شخص باقی، مکہ میں سے کوئی شخص زندہ نہ رہتا، شاید جانا بھی زندہ نہ رہتے، سب تباہ ہو جاتے۔ لیکن دیکھ رحمت دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کے پیٹوں میں سے، ان کی ذریات میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس دعوت کو قبول کریں گے، رحمت ہے۔ سبحان اللہ، پھر آگے چل کے جاتے ہیں، ایک یہ تسلی ہوئی، سب سے پہلے تسلی اس شخص نے اسلام قبول کر لیا، دوسری تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ خود نازل ہوا ہے، یعنی اگر یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے فرشتے آپ کے قدردان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے، جو بھی میرے پیارے پیغمبر آپ کو کہیں اب وہ کر کے آئے، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو میں ان کو تباہ کر دوں، ہلاک کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے، یہ زندہ رہے تو ان کی اولاد آئے گی نا، کیونکہ اب اگر یہیں یہ ہلاک ہو جائے تو ان کی اولاد کہاں، دعوت کو کون قبول کرے گا، دور کی سوچ ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، اس پر ہم صبر کر سکتے ہیں، لیکن دعوت کا پیغام جب ان کی اولاد قبول کرے گی، توحید کا پیغام، اور آگے لے کے جائے گی پوری دنیا تک، اصل مشن تو یہی ہے نا، اصل کام کیا ہے، اصل مشن کیا، یہی ذمہ ہے نا کہ یہ دعوت پہنچانی ہے پوری دنیا میں، ثقلین کے لیے، جن و انس کے لیے، اگر یہ یہاں پہ تباہ ہو جائے تو یہ دعوت کون لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، رحمت ہے۔ اور تیسری تسلی جو اس وقت ہوئی، راستے میں وادی نخلا جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قاضی فجر کی وہ بعض روایت میں عشاء کی نماز ہے، فجر کے وقت غالب روایتیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو جنوں کا ایک ٹولہ وہاں سے گزرا خاص تلاش میں، کیونکہ جب رسالت بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آسمان بھی تبدیلی آئی. یہ تبدیلی ہوئی آسمان میں، پہلے شیاطین جو تھے ان کی خاص کرسیاں تھیں، خاص جگہ تھی، وہ آسمان میں بیٹھتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور جا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو خبر دیتے تھے، اور کاہن جادوگر ان کو استعمال کر کے ایک سچ بولتا تھا اور 100 جھوٹ شامل کر دیتا تھا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. تو وہاں پر یہ کرسیاں بند کر دی گئی، اس فرشتوں کا خاص پہرا لگ گیا آسمانوں پر. تو جنہوں نے کہا، شیطان نے کہا کوئی تبدیلی لازمی زمین پر، کوئی تبدیلی جس کی وجہ سے آسمان میں تبدیلی آئی ہے، تو اس تلاش میں گئے زمین پر، پھیل گئے کہ دیکھیں اصل تبدیلی کہاں پر، وہ کیا ہوا. تو گزرتے گزرتے ان کا گزر وادی نخلہ سے ہوا، یہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آیات، دیکھیں چند آیات پڑھی. سورج جن کی تفسیر آج کا جو ایک ہوم ورک سمجھ رہے میری طرف سے، سورج جن کی جو ترجمہ پڑھ لے رہا آج جا کے، اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس قصے کو، کس طریقے سے جنہوں نے کیا سنا، کس طریقے سے دعوت قبول کی ہے اور کس انداز میں انہوں نے اپنی چند حقیقتیں بیان کی. ہم کیسے جن ہوتے، کیسے ہیں ہم، اسے شیاطین کیسے ہوتے، ہماری قومیں کیسے ہوتی ہیں، ہم نے دعوت کیسے قبول، کتنا پیارا انداز ہے توحید کا اور اتباع سنت کا. الغرض، تو جب ٹولہ گزرتا تو سنتے چند آیات رک جاتا ہے، اور وہاں پر اس یہ جو ٹولہ تھا جنوں کا، شیاطین کا، یہ اسلام قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ، اور جا کے اپنی قوم کے لیے، جنوں کے لیے دعوت لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. مزید تسلی، بھائی یہ لوگ اگر، یہ انسان ہے، یہ زمین آپ کے قدر نہیں کرتے، ایک تو آسمان کے فرشتے اور پھر یہ جو دوسری مخلوق ہے جن کا آپ کے ذمہ ہے، یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثقلین کے لیے، جن و انس کے لیے مبعوث فرمائے، اور دعوت تا قیامت رہے گی، اور عام دعوت ہے، صرف اپنے قوم کے لیے نہیں ہے، ابتدا قوم سے ہے، ہے عام دعوت. پھر وہ یہ جو ٹولہ ہے جاتا ہے اپنے قوم کی طرف، اور خوبصورت پیغام، وہ ایسا خوبصورت پیغام، دیکھیں ایک مرتبہ پیغام، اور پیغام میں جو اصل بنیادی پیغام وہ سمجھ لیتے ہیں. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو پیغام سن کے آئے ہیں یہ رشد کی طرف ہدایت رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں جو بنیادی پیغام ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایک مرتبہ سنا بس اور بنیادی پیغام کو سمجھ لیا، وہ جا کے دعوت دے دے اپنے قوم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر شدید، دیکھیں اللہ پھر اور آسانی، دیکھیں ایک مشرک خود پناہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، قوم تو تیار ہے بھائی نعوذ باللہ خیانت کر کے گئے، اور دوسری قوم کو ہمارے خلاف ور لانے گئے، یہ کرنے پہلے سے بندہ وہاں پہ تیار تھا، خبردار اگر کسی نے بھی محمد کو ہاتھ لگایا یہ میرے ذمے میں ہے سبحان اللہ، میں اسے پناہ، یہ میری پناہ میں ہے. اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنی قوم تو نہیں مانتی، وہ جو قریبی شہر تھا طائف تھا وہ بھی نہیں مانا، کیا دعوت کو روک دیا؟ نہیں، وہ دعوت جاری تھی. اور پھر یہ سوچا کہ چلو باہر دیکھتے ہیں، کوئی اور لوگ حج کے موقع پہ آئیں گے دعوت قبول کریں گے. پھر دعوت کو عام کرنے کے لیے حج کے موقع پر جو حاجی باہر سے آتے تھے، سبحان اللہ، دیکھیں ابھی کعبہ ہے، 360 بت تھے، لوگ حج کے لیے بھی آتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیا کرتے تھے. پھر بعث عقبہ پہلا ہوا، یثرب سے لوگ، چند لوگ آئے، انہوں نے دعوت قبول کی. پھر بعث عقبہ دوسرا ہوا، پھر مزید 70 سے زیادہ لوگوں نے دعوت قبول کی، اور یثرب مدینہ کی طرف چلے گئے، نام یثرب تھا پہلے، وہاں پر دعوت کا آغاز کرنا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت کا، اور ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا، اور اس طریقے سے صحابہ آہستہ آہستہ ہجرت کے لیے کرتے، ایک بد سے دیگر اس سے چلتے گئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بکر صدیق اور عنہم، اور وہ مستضعفین صحابہ جو رہ گئے تھے، جو نہیں سفر ہجرت کر سکتے تھے، وہ رہ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بکر صدیق سوال کرتے، میں جاؤں اللہ کے رسول کہ جا میں ہجرت کے لیے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی آپ ٹھہرے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کے پیغام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں اب وقت آ گیا ہے، سید عائشہ خود جاتے ہیں، سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ خوشی کی وجہ سے کوئی مرد روتا ہے. سب بکر صدیق رو پڑے، دیکھیں رو کس لیے رہے ہیں؟ جانتے ہیں ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے آپ اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی ساری دنیا اللہ تعالیٰ پر قربان کر کے جائیں، سب کچھ ختم، جو بھی آپ کا روزگار ہے، جو کاروبار ہے، جو گھر ہے، جو آپ نے زندگی ابھی بنائی ہے اس شہر میں، آپ نے شہر بھی چھوڑنا ہے، اور شہر سب سے پیارا شہر مکہ کا شہر، پاک، سب سے پاک شہر، چھوڑنا ہے اور پھر مدینہ کی طرف جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ قربان کر کے جانا ہے، خوشی سے رو رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا ساتھی جو ہے ابو بکر صدیق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر باؤنٹی رکھتی گئی، جسے کہتے ہیں کہ سر کی قیمت، زندہ ہے مردہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط جو ایک راہگیر شخص تھا اس کو یعنی لیا، اور مشرک تھا وہ شخص لیکن قابل بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو اس شخص نے سیدھا راستہ سے نہیں گیا، وہ واپس جدہ کے راستہ، جو حرمین کا راستہ کہا جاتا ہے نا، یہ ایکسپریس روڈ جو ہے یہی وہ راستہ ہے. دیکھ مکہ سے یہاں تک آئے، یہاں سے پھر اس راستے پہ گئے، کتنا مشکل ہے. کیونکہ مشرکین جب یہ کہا کہ 100 اونٹ کا جو انعام رکھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، تو انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ظاہر سیدھا راستہ وہیں پہ، تو وہاں پہ تلاش کرتے رہے. اللہ پر ایک دوسرے راستے سے لے کے آئے، کیونکہ وہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ پیچھے سے کوئی بھی اور راستہ بھی ہے، کتنی دور تک بھی جا کے مدینہ جا سکتا ہے. سبحان اللہ. پھر غار حراء کا جو، غار ثور کا جو واقعہ ہے وہ پھر ہوا. اس میں 3 دن کے بعد رہے کہ پھر پہنچتے مدینہ کے، مدینہ میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ نئے چیلنجز ہیں مدینہ میں. اور 13 سالہ مکی زندگی کی سخت آزمائشوں کے بعد، اب اچھا مکی زندگی میں جو اور جو تسلیاں جو اور مشکلات تھیں، سید 10ویں سال نبوت 10ویں سال میں سیدہ خدیجہ کی وفات ہو جاتی، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو جاتی، وہ شہید غمزدہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسراء و معراج دیکھیں، تسلی دیکھیں، آسانی دیکھیں. اسراء و معراج کسی اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسی چیزیں دکھلاتا ہے جو کبھی کسی انسان نے دیکھی نہیں. وہ خاص یہ خصوصیت تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس کی طرف امامت کرتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھاتے، امامت کرتے ہیں، اور پھر آسمانوں کے سیر معراج کی طرف جاتے ہیں، اور ہر آسمان میں ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر سیرت المنتہا تک جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوتے ہیں، اور نمازیں فرض ہوتی ہیں جو 50 سے 5 نمازیں ہو جاتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں. پھر یہ تسلی دیکھیں، سبحان اللہ، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پھر ہجرت کا وقت آتا ہے، ہجرت میں چلے مدینہ پہنچ جاتے ہیں. مدینہ میں یہود و نصارہ، جو یہودی خصوصی طور پر ان کا وہاں پہ ہولڈ تھا، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور معروف یہودیوں کے چال بازیاں اور سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ان سے معاہدہ کیا. اگر دشمن ایک سے زیادہ ہے تو ایک وقت سب سے نہیں نمٹا جا سکتا، حکمت عملی ہوتی ہے ایک سے معاہدہ کر لیں، اور دوسرے سے آپ جو معاہدہ نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ بات نہیں ماننا چاہیے، ہر دھرنے پر اترے ہوئے ہیں ان سے مقابلہ کریں. معاہدہ بھی ہے، مقابلہ بھی ہے، یہ نہیں کہ سب سے مقابلہ ایک وقت میں کرنا ہے، کود پڑو بس میدان میں، ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کود پڑو میدان میں، میدان جہاد میں، کون سا جہاد ہے؟ سب کے خلاف کاروائیاں کرنی ہے، ادھر بم بلاسٹ کرنا ہے، ادھر بلڈنگ اڑانا ہے، ادھر مسجد میں دھماکہ کرنا ہے، ادھر خود کچھ حملہ کرنا ہے. کہتے ہیں جہاد ہے، کون سا جہاد ہے بھائی؟ آپ مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، حکمت دیکھے، یہودوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیہ 10 سال ہیں مدنی زندگی میں، مزید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. 13 سال زندگی میں صرف دعوت توحید ہے، کوئی اور شریعت نازل نہیں ہوئی، صرف توحید کی دعوت ہے. نماز فرض ہوئی تھی 10ویں نبوت کے سال میں، اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، اور اس کی مزید تفصیلات نماز کے جو ہیں وہ 2 ہجری میں اس کے احکامات نازل ہوئے. مدینہ میں معاہدے ہوئے، اور پھر دوسرے سال میں نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے جو دیگر احکامات ہیں، اور پھر روزہ فرض ہوتا ہے، جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اور جہاد الدفع جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جنگ بدر، پھر جنگیں بھی ہوتی ہیں. جنگ بدر سب سے پہلے کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، 313-314 لوگ ہیں، اور 1000 کا مجمع جو ہے وہ مکہ سے نکلتا ہے ابو جہل کی قیادت میں، مکمل ساز و سامان، مکمل تیاری کے ساتھ، اور حملہ اور ہونا چاہتا ہے مدینہ پر، یہ خواہش لے کے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سارے جو ہیں صحابہ کو مٹا دوں گا، ہم قتل کر سب کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تیاری کے، کیونکہ 40 کا قافلہ ہوتا ہے قریش کا جو تجارت کے لیے جا رہا ہوتا ہے شام کی طرف، اس قافلے سے اپنا حق لینے کے لیے، کیونکہ مشرکین سب جزاد پر زمینوں پر قابض ہو گئے تھے جو صحابہ چھوڑ کے آئے تھے، تو اپنا حق لینا چاہتے تھے، اور اس قافلے میں جو بھی سونا تھا، جو بھی مال تھا اس کو لینا چاہتے تھے. تو خبر ملتی ہے ابو سفیان اس قافلے کا لیڈر تھا، پیغام پہنچاتے ہیں مکہ کی طرف، پھر مشرکین تیار ہو جاتے ہیں، ہزار کا لشکر لے کے آتے ہیں بڑے ساز و سامان کے ساتھ، گانے اور بجانے والے اور ناچنے والے بھی ساتھ لے کے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم سے جو جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم سے دشمن مول لینے والے کہ ہم کیا حشر کرتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر بدر کے موقع پر مقابلہ ہوتا ہے اور کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے. مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے، بڑی آزمائش ہے، فوراً آسانی اور کامیابی ہے. پھر جنگ احد سن 3 ہجری میں واقعہ ہوتا ہے اور ابو سفیان کی قیادت میں پھر 3000 کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اب یہ عزم لے کے ہم مٹا دیں گے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو اور مدینہ پر قابض ہو جائیں گے کیونکہ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے ان کی جو یہ اس کے جو پیغامات ہیں یا جو بار بار کہتے ہیں یہ شرک ہے، شرک مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہمارے قافلے یہاں سے آتے ہیں تو ہم مسئلے ختم سر سے ختم جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. الغرض جنگ احد میں جنگ احد ہوتی ہے، ابتدا میں کامیابی مسلمانوں کی ہوتی ہے الحمدللہ، پھر چھوٹے سے نافرمانی ہو جاتی ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض صحابہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اس پہاڑے پہ جو تیر انداز ہے جگہ نہ چھوڑے، 50 تیر انداز ہیں، بہترین اسٹریٹجک جگہ ہے اور پورے جو میدان ہے احد کا اس کو کور کر لیتا ہے، آپ نے یہاں سے تیر برسانے مشرکین پر، مشرکین 3000 کا لشکر بھی کچھ کر نہیں سکتے، پیچھے سے احد کا پہاڑ ہے، یہاں پر تیر انداز ہیں، سامنے دشمن ہے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مدینے کی طرف جا ہی نہیں سکتے، یہیں پر ان کو روک لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے خود میدان جنگ میں جاتے، مکمل تیاری کے ساتھ مقابلہ کرتے، یعنی کہ اچانک اٹھو اور کود پڑو، نہیں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جنگ بدر اچانک ہوئی اور اس میں جنگ کی تیاری نہیں تھی، وہ جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، وہ تو اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ابھی مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. لیکن باقی جتنی بھی جنگیں دیکھیں، جنگ احد ہے، اس میں شروع میں کامیابی، پھر تھوڑی سی غلطی ہوئی بعض صحابہ سے جو 50 تیر انداز سے اپنی جگہ چھوڑ گئے اور انہوں نے کہا دیکھیں مشرکین تو بھاگ رہے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اپنی جگہ سے کو چھوڑ کے واپس آتے ہیں. خالد بن ولید اور عقبہ بن ابی جہل، یہ دونوں مشرکین کے سپہ سالار تھے اس وقت، یہ خود کے پہاڑ کے پیچھے سے آتے ہیں اور اس جگہ پہ قابض ہو جاتے ہیں جب یہ چھوڑ جاتے ہیں. صرف ان کا جو سردار تھا وہی باقی رہتا ہے، ایک صاحب باقی رہ جاتا ہے، انہیں شہید کا قتل کر دیتے ہیں، پھر جگہ پہ قابض ہو جاتے ہیں، وہاں سے پھر تیر برسانا شروع کرتے ہیں مسلمانوں پر، مومنوں پر، اور شدید یعنی تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں کو، اور شدید اس جنگ میں یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پیارے چچا تھے سیدنا حمزہ کو شہید کر، سید الشہداء شہید کر دیا جاتا ہے، اور 70 صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر مسلح بھی بنایا جاتا ہے، مسلح یعنی ان کے ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، پیٹ چاک کرنا، یعنی لاش کی بھی حرمتی کرنی ہے، یعنی شدید تکلیف دینے کے لیے. اور یہ عرب میں ایک بہت بری عادت تھی، جب جنگ میں ان کو فتح ہو جاتی تھی تو یہ ظلم لاشوں پر بھی ظلم ستم کیا کرتے تھے کہ ان کو ایسی ان کی شکلیں وغیرہ بگاڑ کے چلے جاتے، جسے مسلح کہتے عربی میں، تو وہ بھی کیا. اور واپس جاتے ہوئے حمر و اسد کی جگہ پر وہاں پر ایک پڑاؤ ڈالا، انہوں نے کہا بھی ہم کیا کر چکے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے محمد کو مٹانے کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ، وہ تو زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، صحابہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں، چند کو قتل کر کے ہم نے کیا کامیاب حاصل کی، چلو واپس چلتے ہیں، سوچ رہے تھے. ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں، ایک جملہ کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خاص اللہ کی طرف سے آسانی اور کامیابی نازل ہوئی کہ وہیں پر دہل گئے جو مشرکین تھے، اپنی جگہ سے نہیں لے. انہوں نے کہا یہ اگر واپس جاتے ہیں، کیونکہ ایک کافر گزرا تو انہوں نے کہا وہ مکمل تیاری میں ہے، یہاں تک کہ جو زخمی تھے نا صحابی وہ بھی اٹھ کے گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، سہارے سے بیٹھ کے گھوڑے پہ، ہم تیاری کے ہم مقابلے کے ابھی بھی تیار ہیں، اب نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو. جب یہ خبر ملی مشرکین کو تو انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا منہ کا پانی، یہ عزت بچانے کے لیے، پھر وہ خود وہاں سے بھاگ کر واپس مکہ چلے گئے. تو کامیابی کس کے ہوئی؟ دیکھیں 70 شہید ہوئے ہیں، شہید تو کامیاب ہے نا، اور ان کا جو باطل مقصد ہو تو پورا نہ ہو سکا. تو جنگ احد میں بھی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور صحابہ کو ہوئی. اور اس طریقے سے پھر سن 4 ہجری میں یا 5 ہجری میں جنگ احزاب ہے، پھر مشرکین نے سب جو عرب تھے مخالفین اور مشرکین ان کو جمع کیا، پھر جنگ احزاب ہے، وہاں پہ بھی کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور دیکھیں احزاب خندق بھی کہتے ہیں، جنگ کے تیرے خندق کھودا، مدینہ کی حفاظت کے لیے, اور پھر پورا مکمل لشکر تھا, 10,000 کا لشکر, 10,000 دیکھے حملہ ور مکمل تیاری کے ساتھ, یہودی بھی ہیں ساتھ مل گئے تھے دھوکہ دے کے, اور اس طریقے سے مشرکین مکہ سے اور جو بعض جو قبیلے تھے مدینہ کے ارد گرد ان کو بھی شامل کر لیا, 10,000 کا لشکر. پہلے 1,000 تھا جنگ بدر میں, 3,000 جنگ احد میں, 10,000. انہوں نے کہا اب تو ہم کامیاب ہو کے رہیں گے, اب ہم تو مٹا کر ہی آئیں گے. نعوذ باللہ, کیا ہوا؟ اللہ نے ایک چھوٹی سی فوج آندھی بھیج دی, ان کے خیمے ان کے دیگچے جو ہیں سب اڑ کے لے گئے, اور خود نامراد ہو کے پھر واپس چلے گئے. اور اسی طریقے سے پھر باقی جو جنگ ہے, پھر جنگ بنو قریظہ ہوئی یہودیوں کے ساتھ, کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور پھر جنگ سنسات ہی جن میں جنگ خیبر, یہودی کیونکہ یہاں سے مکہ سے مدینہ سے تو نکال دیا تھا, ان کو گڑھ خیبر میں تھا, وہاں پر سارا اپنا جو ہے مشرکین کو ورغلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور ساری سازش وہیں سے کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں فتح و کامیابی ہوئی, اور اسی طریقے سے پھر 9 ہجری میں جو ہے غزوہ تبوک جو ہے وہ ہوتا ہے, اور 9 ہجری میں جو ہے ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ ہے. کیا ہوتا ہے 9 ہجری میں؟ کیا فرض ہوتا ہے؟ حج کی فرضیت. حج فرض ہو 9 ہجری میں, حج بھی فرض ہو گیا کیونکہ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے 3 ہجری میں, جہاد بھی اس وقت, جہاد کی فرضیت اور جہاد کی زیادہ اس وقت شروع ہوتی ہے, اور پھر باقی جو حج ہے ارکان اسلام میں سے 9 ہجری میں حج فرض ہو جاتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک 11 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے, اور جن سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں سارے کے سارے زندگی میں 23 سال نبوی زندگی میں مشکلات ہیں, مشکلات ہیں, لیکن ایک حقیقت ہمیشہ ہے, مشکلات ہیں, آزمائشیں ہیں, مشکلات ہیں, آسانیاں ہیں, کامیابیاں ہیں. یہ ترتیب دیکھ لیں آپ, ہمیشہ جنگ ہے. مکی زندگی میں جو بھی مشکلات تھیں, تکلیفیں تھیں, کامیابی ملی ہے. مدنی زندگی میں جو 10 سالہ زندگی ہے اس میں جتنی یہودیوں کی سازشیں تھیں یا مشکل عرب کی جو سازشیں تھیں, ایک سے بڑھ کر ایک لشکر لے کے آئے, مکمل تیاری کے ساتھ آئے, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے. ہمیں جو سبق ملتا ہے اس 23 سال ربیع زندگی میں, یہ چھوٹا سبق اگر ہم آج سمجھ لیں, ہمارے کامیابی کے لیے یہی کافی ہے. آزمائشیں ہوں گی, آزمائش اہل ایمان کے لیے بھی ہوتی ہے, اہل کفر کے لیے ہوتی ہے. اہل کفر کے لیے عذاب ہے, آزمائش اہل کفر کے لیے عذاب ہے. جو درد, جو تکلیف ہے, کیونکہ آخرت ہے, رب کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے صرف دنیا کا عذاب ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن مومنوں کے لیے یہ آزمائشوں جو ہیں کفارۃ الذنوب ہے, گناہوں کا کفارہ ہے, جنت میں بلندی درجات ہیں. اور کیا چاہیے, گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے, اور پھر جنت میں بلندی درجات کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 23 سالہ زندگی میں جو آیات اور جو احادیث اس موضوع کے تعلق سے ہے, اور جو انبیاء کے قصے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے. آج یہ 23 سالہ زندگی محفوظ ہے, قرآن مجید کی شکل ہمارے پاس موجود ہے. سیرت میں سے سب سے عظیم حصہ جو وحی ہے, جو آج ہمارے لیے دین ہے, جس پر ہم نے عمل کرنا ہے, قرآن مجید میں ہے. اور احادیث کا جو ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیث کا جو مجموعہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, فعل ہے, وصف ہے, اقرار ہے, سب اس میں موجود ہے, محفوظ ہے صحیح حدیث کی شکل میں. محدثین نے زندگی وقف کر کے اسے محفوظ کیا ہے. آج ہم نے صرف تھوڑی سی محنت کر کے صحیح سمجھنا ہے. صحیح سمجھ بھی موجود اور محفوظ ہے. ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, ہماری عبادت کیسے ہونے چاہیے, ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے, ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, ہمارے آداب کیسے ہونے چاہیے, سب موجود اور محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا ہے اور عمل کیا ہے, اسے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. عظیم ذخیرہ موجود ہے. آزمائش بھی ہم نے کیا کرنا ہے, سب موجود ہے. انبیاء کیا کیا کرتے تھے, 3 چیزیں یاد کر لے آسانی کے لیے. صبر کرنا ہے سب سے پہلے, اور صبر جتنی بھی آیات آپ دیکھ لیں موجود ہے قرآن مجید میں, صبر کرنا ہے. ربک فاصبر فصبر جمیل, انبیاء کے قصے میں دیکھ لے کیسے صبر کیا کرتے تھے. لیکن صبر کے ساتھ تقوی بھی راست اختیار بھی کرنا ہے. تقوی لازمی ہے. صبر کے ساتھ تقوی مل جائے تو کامیابی لازم ہو جاتی ہے, آسانی اللہ تعالیٰ سے آ ہی جاتی ہے. بعض لوگ صبر تو کرتے ہیں, تقوی نہیں ہوتا, یا تقوی تو بے صبرے ہو جاتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. اگر آزمائش میں کامیاب ہونا ہے, ہم امت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آزمائش ہوگی، ہو کے رہے گی، خصوصی طور پر جو سلفی داعی ہے، جو دعوت حق ہے، منہج الانبیاء پر جو قائم ہے، جو دعوت دیتے ہیں عمومی طور پہ ہر مسلمان، ہر امتی، خصوصی طور پر جو انبیاء کے منہج پر گامزن ہیں اور دعوت لے کے جاتے ہیں، ان کے راستے میں اپنے گھر سے رکاوٹیں ہوں گی، دوست و احباب کے حلقے سے، اپنے پیاروں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، دور کے لوگوں سے، معاشرے میں طرح طرح کے لوگ رکاوٹیں پیدا کریں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر جمیل کرنا ہے، رب اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب تک بھی دعا کرتے رہنا ہے، تو سب سے پہلے صبر کرنا ہے، پھر تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں تقوی کو دیکھے کس طرح سے اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ سارے کو جوڑے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ورزق من حیث لا یحتسب، سبحان اللہ، اور دیکھے تقوی کے ساتھ کس طریقے سے نے سورۃ طلاق کے آیات کو ہی دیکھ لیں آپ کہ تقوی کے ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آسانی کو جوڑ دیا اور آزمائش میں کامیابی کو جوڑ دیا ہے. تیسری چیز جو یاد رکھنی ہے وہ ہے دعا، دعا کر لیں، آزمائش ہے، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، صبر کیا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، دعا کرتے رہے. دو انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں بس، یتیم کو دیکھنے چلے، ایوب علیہ السلام کیا دعا کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ضر نے مجھے چھوا ہے، تکلیف نے مجھے چھوا ہے، تو ہی رحم کرنا سب سے بڑا رحم کرنے والا، سبحان اللہ، دعا ہے، تکلیف ہے، دعا ہے. یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن بھی یہ دعا پڑھتا ہے کسی مشکل میں، اللہ تعالیٰ اس مشکل آسان کر دیتا ہے، جو مومن بھی پڑھتا ہے، یوں کے لیے خاص نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ان کے لیے خاص تھی، اب ہر مومن کے لیے عام ہے، جو بھی کسی مصیبت میں یہ دعا پڑھتا ہے، اسے کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ٹال دیتا ہے اور آسانی آ جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے. دعا کا دامن نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعائیں جو ہیں آپ کو قرآن میں کی آیات میں اور احادیث کے مجموعے میں ذخیرے میں آپ کو دعا کرب دیکھیں، دعا مقروب اور صحیح مسلم میں پیچھے درس میں آپ کو یعنی بات ساتھوں دی گئی تھی، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس میں آپ دیکھیں کرب کی دعائیں، مشکلات کی دعائیں، اس میں یہ انبیاء کی یہ دعائیں بھی موجود ہیں، اور ساتھ جو احادیث مجموعے میں سے چند دعائیں بھی موجود ہیں، اگر آپ وہ کثرت سے پڑھتے رہیں تو ہر مشکل آسان ہو جائے. تو مومن کے طرز عمل یہ ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم امتی کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، آزمائش ہو، تو اس میں صبر کا راستہ نہیں چھوڑنا، صبر کو لازم پکڑنا ہے، تقوی کو لازم پکڑنا ہے، اور دعا کرتے رہنا ہے. مشکلات ہیں سب سے پہلے، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، آسانیاں آ کے رہیں گی، کامیابیاں مل کے رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امنہ فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آد اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ صالحین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل و ہر آزمائش محفوظ فرمائے اور دور فرمائے، اور ہر مشکلات کو آسان فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.